بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استخارے کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو فال کے تیر ہوتے تھے اس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس کے عوض کے اندر استخارہ عطا فرمایا. استخارے کی مشروعیت کیسے وجود میں آئی؟ بہت سی مرتبہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام کا انجام کیا ہوگا اس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. ایسی صورت کے اندر دو ہی سبیل ہے، یا تو اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرے، یا تو جس لائن کا کام ہے اس لائن کے ماہرین متقین سے مشورہ کر کے کام کریں. تو بہت سارے کام انسان رات دن کرتا ہے، انجام کا اندازہ نہیں ہوتا تو ڈرتا رہتا ہے کام کروں نہ کروں. تو یہ دو شکل اپنا لی جائے، جو کام کرنا ہے اس لائن کے جو ماہر متقی افراد ہو ان سے مشورہ کر لے گئے، یا تو اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کر لے گئے. اس طرح استخارہ جاری ہوا. کن امور کے اندر استخارہ کرنا ہے اور کن امور میں استخارہ نہیں ہے؟ نمبر ایک، شریعت میں جتنے فرائض ہیں. نمبر دو، شریعت میں جتنے واجبات ہیں اس کے اندر استخارہ نہیں ہے. چونکہ جتنے فرائض ہے جتنے واجبات ہے اس کو تو انجام دینا ہی دینا ہے، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے. نمبر تین اور چار، جو کام شریعت میں سنت ہے، جو کام شریعت کے اندر مستحب ہے اس کے اندر بھی استخارہ نہیں ہے، اس کو بھی انسان موقع سے انجام دے ہی دے دے. نمبر پانچ، جو حرام کام ہے. نمبر چھ، جو مکروہ تحریمی کام ہے اس کے اندر بھی استخارہ کرنا نہیں ہے. چونکہ جو حرام کام ہے مکروہ تحریمی کام ہے اس سے تو اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، اس میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہے. اب کہاں باقی رہ گیا استخارہ؟ مباح امور کے اندر، جس کو ہم ہماری اصطلاح میں جائز بھی کہتے ہیں. مباح اور جائز کاموں کے اندر آدمی استخارہ کر لے وے. اسی طریقے سے جن واجب کاموں کا وقت متعین نہیں ہے اس میں استخارہ کر لے وے. باقی وتر پڑھنے کے لیے کوئی استخارہ کرنا نہیں، چونکہ اس کا وقت متعین ہے. جن واجب کاموں کا وقت متعین نہیں اس کے اندر بھی کوئی استخارہ نہیں. مباح اور جائز کا دائرہ بہت وسیع ہے. مثلا کوئی آدمی حلال کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ حلال کام اپناوے کہ نہ اپناوے, استخارہ کر لے. کسی جگہ کے متعلق شادی کا ارادہ ہے تو استخارہ کر لے کہ یہ جگہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی سے بیعت ہونا ہے تو فلاں پیر سے بیعت ہوں نہ ہوں, اس کے اندر آدمی استخارہ کر لے رہے. تو یہ ہیں مقامات استخارے کے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ کے اندر استخارے کے متعلق بڑی زبردست بات فرمائی. شاہ صاحب کے مفصل کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب استخارہ کرتا ہے تو انسان اپنی رائے سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے, اور یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ اپنی رائے سے نکل جانا اور مرضی مولا کے تابع ہو جانا, یہ فرشتوں کا وصف ہے. تو گویا کہ استخارہ کرنے والا فرشتوں جیسے اوصاف کا حامل بن جاتا ہے. ملائکہ کی صفت جو قرآن میں مذکور ہوئی وہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو یہ سب استخارے کے متعلق باتیں ہیں. استخارے کے اندر خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سی مرتبہ آدمی کو خواب نظر آتا ہے, اور خواب بھی پھر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک محتاج تعبیر اور دوسرا غیر محتاج تعبیر, دونوں طرح کے خواب ہوا کرتے ہیں. تو استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب دیکھے اور تعبیر کا محتاج ہو تو کسی ماہر آدمی سے تعبیر پوچھ لینی چاہیے, اور اگر سریع خود مراد ہو تو اس کی تعبیر پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان پہلے والا جب تعمیر ہو رہا تھا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے ساتھ, اتنے میں ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت جی خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ تو کہا میں آپ کے پاس انڈے لے کر آیا اور آپ نے انڈے پر مجھے کچھ لکھ کر کے دیا. تو بہت اچھا, کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں, کل انڈے لے کے آ جانا, میں لکھ کر کے دے دوں گا اور تو اس کو کھا لینا, اور اس کے اندر جو ہے وہ اولاد نہ ہو اس کے متعلق جو انڈوں پر آیات لکھتے ہیں اس کے عمل کی طرف اشارہ تھا. تو بہت سے خواب واضح الدلالت ہوتے ہیں. جیسے آپ نے نکاح کی نسبت سے استخارہ کیا اور جس کے ساتھ استخارہ کر رہے ہیں اس کو آپ نے سفید ڈریس کے اندر دیکھا, یہ صریح الدلالت ہے کہ ویڈنگ ڈریس بھی سفید ہوتا ہے اور اسی سفید ڈریس میں آپ نے دیکھ لیا تو یہ مناسب ہے آپ کے واسطے, لہذا آپ بات آگے بڑھا سکتے ہیں. تو بہت سے خواب جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو محتاج تعبیر نہیں ہوتے, اور بہت سے خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر معلوم کر لینی چاہیے. خواب استخارہ کرنے کے بعد غیبی اشارہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبی اشارہ ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ये गैब और मुस्तकबिल मालूम करने का तरीका है, ये सोच भी गलत है। इसलिए कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है और मुस्तकबिल के उमूर मालूम करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है, तो उसको गैब दानी का जरिया मानना, उमूर मुस्तकबिल के मालूम करने का जरिया मानना, ये भी सही नहीं है। इस्तिखारा करने के बाद इंसान को हाथ जोड़ करके बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि जाहिरी तदबीर भी इख्तियार करनी चाहिए। तदाबीर इख्तियार करना पड़े तो तदाबीर भी इख्तियार करें, इस्तिखारा करने के बाद ऐसे ही बैठ न जावे। जिस काम के मुताल्लिक आदमी ने इस्तिखारा किया, अगर उस काम में खैर है तो इस्तिखारे की बरकत से इंशाअल्लाह वो काम हो ही जाएगा, और अगर खैर नहीं है तो कुदरती ऐसे असबाब बन जाएंगे कि वो काम टल जाएगा, दूर हो जाएगा इस्तिखारे की बरकत से। इंसान इस्तिखारे की दुआ पढ़े, हदीस शरीफ के अंदर जो तरीका आया है कि दो रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़े, और सलातुल इस्तिखारा पढ़ने के बाद ये हदीस शरीफ में आई हुई दुआ पढ़े, और दुआ पढ़ने के बाद बहुत सी मरतबा उसी वक्त आदमी का रुझान बन जाता है और रुझान उस चीज की तरफ हो जाता है। तो गालिब रुझान जिस तरफ हो जाए उसी को इस्तिखारे का फैसला समझना चाहिए। ये नहीं कि इस्तिखारे के बाद ख्वाब आएगा तब फैसला करो, जिधर का गालिब रुझान हो जाए ये भी इस्तिखारे का बहुत बड़ा नकद फैसला समझना चाहिए आदमी को। हमारे अरबी दौम के जो उस्ताद मोहतरम थे, है अभी हयात, मुकम्मल दर्जा हमने जिनसे पढ़ा, वो हजरत शेख यूनुस साहब नवरल्लाहु मरकदहु के शागिर्द जलील थे। हजरत उस जमाने में फरमाया करते थे, उस दौर में, कि मेरे पास गुजरात के दो तालिब इल्म पढ़ के गए वाकई, उसमें उनका एक नाम आता था, तो पूरे साल भर सबक में इतनी बातें सुनी कि मैंने सोच लिया कि हजरत शेख यूनुस साहब से ही मैं बैठ होऊंगा, अरबी दौम के साल फैसला कर लिया। और उसी नियत से सालाना तातीलात में सफर करके सहारनपुर हाजिरी हुई कि हजरत से बैठ हो जाऊं, तो फरमाया कि इस्तिखारा करो। तो सहारनपुर में एक मस्जिद है जिसको मोचियों की मस्जिद कहते हैं, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, कदीम। हजरत मौलाना सैयद सलमान साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मकान था और है, उसके पड़ोस में ये मस्जिद है। वहाँ मैंने दो रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा किया। जैसे इस्तिखारे की दुआ पढ़ी तो साल भर का जन्न गालिब, रुझान गालिब सेकंडों के अंदर पलट गया, सेकंडों में, और फौरन रुझान हो गया कि हजरत मुफ्ती महमूद साहब से बैत होना चाहिए। साल भर का रुझान, दो रकात पड़ी और फौरन रुझान बदल गया। तो ये होता है इस्तिखारे के अंदर कि जो रुझान गालिब आवे इस्तिखारे की दुआ के बाद, तो उसके ऊपर फौरन आदमी अमल कर लेवे। ये भी इस्तिखारे का एक नकद फैसला समझा जाता है। अलबत्ता आदाब लिखने वाले हजरात यूं फरमाते हैं कि इस्तिखारे की नमाज पढ़ी, दुआ पढ़ी, उसके बाद पाक जगह पर बावजू किबले की तरफ रुक करके सो जावे, ये बेहतर है। और बहुत सी मरतबा ये होता है कि सो करके जब तुम उठोगे उस वक्त जो बात दिल में मजबूती से आवे उसी को इस्तिखारे का फैसला समझो। ख्वाब नहीं आया रात भर में, लेकिन सुबह में उठे तो उस वक्त तुम्हारा जहनी रुझान जिस तरफ था बस उसी को भी इस्तिखारे का फैसला समझ सकते हैं। इसी तरह इस्तिखारे का तरीका जो यहाँ मसनून आया, उसको करने के बाद अगर उस काम के करने का शदीद दाइया और शदीद तकाजा दिल के अंदर पैदा हो जाए तो उसको भी इस्तिखारे का फैसला समझना चाहिए। जैसे कि आपने इस्तिखारा किया कि भाई रमज़ान की छुट्टियों में उम्रे में जाऊं कि नहीं जाऊं, अब आपने इस्तिखारा किया और फौरन शदीद दाइया पैदा हो रहा है, नहीं उम्रे में जाना ही चाहिए, उम्रे में जाना ही चाहिए, ये शदीद दाइया आ गया, तो ये भी इस्तिखारे का नकद फैसला ही समझना चाहिए। बहुत सी मर्तबा किसी काम के मुतालिक इस्तिखारा किया तो फौरन दिल हट जाता है। जैसे आपने इस्तिखारा किया कि मैं मारुति फरंटी खरीद लूं, और आपने इस्तिखारा किया और दिल हट गया कि नहीं फरंटी नहीं लेनी है, तुझे तो रोल्स रॉयस कार लेनी है, तो फौरन जहन हट गया, तो ये भी इस्तिखारे का नकद फैसला ही समझना चाहिए कि दिल हट जावे उस चीज की तरफ से। अलबत्ता अगर इस्तिखारा करने के बाद किसी चीज की तरफ रुझान न हो बल्कि तजबजुब ही हो तो इस्तिखारा मुसलसल जारी रखे। और कितने दिन तक जारी रखे उसकी कोई मुद्दत भी मुतय्यन नहीं। आपने पढ़ा है कि सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने एक महीने तक तदवीन अहादीस के लिए इस्तिखारा फरमाया था, एक महीने तक। फिर उनका रुझान इस बात की तरफ गया था कि अभी ये काम मुझे नहीं करना है, क्योंकि अभी जमे कुरान का दौर चल रहा था, कुरान के नशर का दौर चल रहा था, इसलिए एक माह के इस्तिखारे के बाद उन्होंने ये तय किया कि नहीं मुझे अभी ये काम का आगाज नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी इस्तिखारा इतना तवील भी हो जाया करता है। और इस्तिखारे का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस्तिखारे की बरकत से उस काम के लिए अल्लाह ताला असबाब मुहैया फरमा देते हैं, अल्लाह ताला असबाब अता फरमा देते हैं उस काम के मुतालिक। तो किसी काम के मुतालिक असबाब मुहैया और फराहम हो जाना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो इस्तिखारे की बरकत से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। लिहाजा इस्तिखारे के अंदर कोताही नहीं करनी चाहिए बल्कि इस्तिखारे से काम करना चाहिए। जी
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم من أمر فليركع ركعتين من غير الفجر ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وقال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمى حاجته.
बेहतर ये है कि इस्तिखारा आदमी खुद करे, वरना कोई मुत्तकी साले आदमी से इस्तिखारा करवावे। हर कसो नाकस से इस्तिखारा न करवाए, वरना ये भी इस दौर का एक फितना है और इसमें खियानत भी होती है। एक लड़की ने بیرون سے آئی ہوئی تھی, ایک مولانا سے عملیات علاج چل رہے تھے, وہ اس نے نادانی کر کے ان کی علاج سے متاثر ہو کر کہہ دیا کہ ہمارے رشتہ دار میں تین چار لڑکوں کے شادی کے میرے ساتھ پیغام ہے, آپ استخارہ کر کے دیجئے کون سا لڑکا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے میں استخارہ کر دوں گا. ایک ہفتے کے بعد بلایا, کہا کہ یہ جو تین لڑکوں کے تم نے نام دیے تھے تینوں کا نام استخارہ میں منع آ رہا ہے اور میرے بیٹے کا نام آیا ہے استخارے کے اندر. تو اس نے آ کر کے مجھے کہا, میں نے کہا کہ بہت شوق تھا نہیں جانے کا, مجھے سیدھا سیدھا کہا تھا کہ خود استخارہ کر تو تم کو سوچتی نہیں ہے, ہم سادے سیدھے مولوی کچھ کہے ہو تمہاری عقل میں آتی نہیں ہے, میں ایسے ڈھونگی دھتورے باپو کچھ کہے ہو تمہاری سمجھ میں ہوا تو بہت ہوا ہے, اب کر ہماری استخارہ کر. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ سکھلاتے تھے, یعنی استخارے کی نماز بھی سکھلاتے تھے اور استخارے کی دعا بھی سکھلاتے تھے. فی الامور کلہا, تمام امور کے اندر. اس کی وضاحت ہو گئی. جیسے کہ ہم کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کاموں میں, چھوٹے کاموں میں, زیادہ کاموں میں, کم کاموں میں, ہر موقع کے اوپر ہم کو استخارہ سکھلاتے تھے, جیسے کہ قرآن کی سورت سکھلاتے تھے. ابھی جو تشبیہ دی گئی ہے قرآن کی سورت کے بارے میں, اس تشبیہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ استخارے کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ قرآن کی سورت کس قدر اہمیت کی حامل ہے. بس اس قدر اہمیت کے ساتھ استخارہ. نمبر دو, تشبیہ کا مطلب ہے تاکید کہ جس طرح قرآن سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے, مؤکد کام ہے, اس طرح استخارہ سیکھنے سکھانے کا کام بھی بڑا اہم ہے. تشبیہ کا تیسرا مطلب ہے ترغیب, یعنی یہ بھی ایک ترغیبی کام ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے استخارے کا, اس کی ترغیب دی جا رہی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ہم احدکم بالامر, جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب, اس میں دو رکعت کا تذکرہ آیا, اس کے لیے پوری استخارے کی روایت لے آئے. یہ ہے امام علی مقام کا کمال کہ دو رکعت نفل نماز میں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے اور استخارے کی نماز نفل ہے, اس کے لیے یہ پوری روایت لے آئے. من غیر الفریضتی, فرض کے علاوہ. ثم لیقل, اس کے بعد یہ دعا پڑھے, اللہم انی استخیرک, اے اللہ جس کے اندر میرے لیے بھلائی ہو آپ کے علم میں, میں اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, اور آپ کی قدرت سے میں قدرت حاصل کرتا ہوں, یعنی اس کام میں بھلائی ہو تو آپ اپنی قدرت سے اس کام کو کرنا میرے لیے آسان فرما دیجئے. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ, اے اللہ آپ کے عظیم فضل سے میں سوال کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, آپ پوری قدرت رکھتے ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, آپ علم رکھتے ہیں اور مجھے معلوم نہیں اس چیز کے بارے میں. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر, اب ان هذا الامر کی جگہ پر عربی جاننے والا عربی زبان میں بول دے, اور جو عربی نہ جانتا ہو وہ اس چیز کا ذہن میں استحضار کر لے گئے, دھیان کر لے گئے, باقی عربی جاندہ ہوتا عربی میں بول لے گئے کہ ماں فلانا بنت فلان خیر رہے گا کہ نہیں رہے گا اس طریقے سے, اور عربی نہ آتا ہو تو صرف اس مضمون کا دھیان کر لے گئے. میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اندر, میرے معاش میں یعنی میری زندگی کے اندر اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے, یا یوں فرمایا او قال آجیلی امری و آجیلی ہی, آجیلی امر سے دنیا مراد اور و آجیلی ہی سے آخرت مراد, نقد یعنی دنیا, ادھار یعنی آخرت, کہ وہ میرے لیے دنیا میں یا آخرت میں بھلائی کا مقام ہوئے. اب یہ او کے متعلق بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بولو, یا تو یوں بولو کہ آجیلی امری فی دینی و معاشی و عاقبتی امری, یوں بولو, یا یوں بولو کہ آجیلی امری و آجیلی ہی, دو میں سے کوئی ایک چیز بولنی چاہیے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں اس کے اندر مراد ہے, دینی دنیاوی, یا یہ کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا, تو تخیر ہے یا راوی کو شک ہے. فقدرہ لی ویسرہ لی, تو اس کو میرے مقدر کے اندر کر دیجئے, یعنی میرے لیے اس کو حاصل کرنا آسان کر دیجئے. ویسرہ لی, اور اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے. ثم بارک لی فیہ, پھر مجھے اس کے اندر برکت دیجئے, یعنی دائمی برکت دیجئے اور برکت کو بڑھاتے چلیے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ, یہاں بھی وہی دونوں باتیں, یا تخیر ہے یا راوی کو شک ہے. فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ, اللہ اگر اس کا نتیجہ میرے لیے برا ہے تو اس چیز کو مجھ سے ہٹا دیجیے اور مجھے اس چیز سے ہٹا دیجیے. وقدر للخیر حیث کان, جہاں بھی میرے لیے بھلائی ہو اللہ اس کو میرے لیے حاصل کرنا آسان کر دیجیے. تم مردنی بھی, پھر اللہ اس بھلائی سے آپ میرے لیے راضی ہو جائیے. اور راوی نے کہا کہ اپنی حاجت کا نام لے لے وے یا حاجت کا تصور کر لے وے. جی.
وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عائشة بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ الحمدللہ کئی کئی ممالک کے اسفار کیے. ہر سفر کے لیے جب بھی دعوت آتی ہے تو حضرت پہلے استخارہ کرواتے ہیں کہ یہ دعوت آئی ہے تو ہم قبول کرے کہ نہ کرے, سفر کرے کہ نہ کرے. استخارے کے بعد ہی ہم لوگ سفر کرتے ہمیشہ, اور جب کبھی بھی اب اکیلے سفر کا نظام ہوتا ہے تب بھی استخارے کا اہتمام کرتا, اس سے پہلے دعوت نہیں قبول کرتا. دعوت آئے گی پہلے استخارہ, اور اس کے بعد جو ہے ہاں نہ کا جواب, تو یہ اہتمام ہونا چاہیے. حضرت ابو قتادہ ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر آوے تو دو رکعت پڑھے بغیر ہرگز نہ بیٹھے. بس یہاں تو یہ روایت لائے, دو رکعت کے اوپر سلام پھرانا افضل ہے, اس بات کو بتلانے کے لیے یہ تحیت المسجد والی روایت امام علی مقام لائے ہیں. تحیت المسجد کا مطلب ہے تحیت رب المسجد, مسجد کے رب اللہ کو سلام کرنا. جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان کے یہاں جا کر کے پہلے سلام کرتے ہیں, تو اللہ کے دربار عالیہ میں حاضری ہوئی تو اس کا سلام ہے دو رکعت نماز پڑھنے کے ذریعے سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تحیت المسجد حقوق مسجد کے قبیل سے ہیں, کہ مسجد کے حقوق میں سے ہیں, کہ بھئی آپ شاہی دربار ریسٹورنٹ میں جاؤ اور ایسے ہی چکر مار کے نکل آؤ تو وہ ریسٹورنٹ کی توہین ہے. گئے تو کچھ نہ کچھ کھا لو, چاہے کچھ نہیں تو ایک باؤل سوپ منگوا کر کے پی لو. تو مسجد میں آئے, شاہی دربار کے اندر آئے اور کوئی عبادت نہ کرو, ایسے ہی نکل جاؤ, یہ مناسب نہیں ہے. کچھ نہ صحیح تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کے نکلو, یہ حقوق مسجد کے قبیل سے ہیں. بس احناف یہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت نہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر سنن رواتب ادا کر لے گا تو اس سے خود بخود تحیت المسجد ادا ہو جائے گی. جیسے کہ آپ مسجد کے اندر پہنچے اور ظہر کا وقت تھا اور آپ نے ظہر کی چار رکعت سنت پڑھی تو خود بخود اس کے اندر تحیت المسجد ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ نے تازہ وضو کیا تھا, مسجد کے اندر پہنچے, تحیت الوضو پڑھی تو اس کے ساتھ تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی. بلکہ بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ اگر نیت نہ کرے تو بھی تحیت الوضو کے ضمن میں تحیت المسجد ادا ہو جائے گی. گرچہ دوسرے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, الگ سے دونوں کی نیت کر لیوے. مسجد میں آ کر کے کوئی آدمی بیٹھ جاوے پھر تحیت المسجد پڑھے, اس کی بھی حنفیہ کی یہاں گنجائش ہے کہ بعض مرتبہ آدمی چل کر کے آیا, فوراً تحیت المسجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہے, ذرا سی دیر بیٹھ گیا پھر اٹھ کے تحیت المسجد پڑھے. ہاں اگر زیادہ دیر تک بیٹھا رہا تو اب تحیت المسجد کا وقت فوت ہو گیا. جی.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
یہ حضرت ملائکہ والی دعوت کا واقعہ ہے. یہاں نہایت اختصار کے ساتھ یہ روایت ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, ملائکہ دادی نے دعوت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور ان کی دعوت پر تشریف لے گئے تو مناسب سمجھا کہ اس گھر والوں نے ہم کو کھانا کھلایا, دعوت تھی, تو حضور نے وہاں ان گھر والوں کو دو رکعت نماز ہم کو پڑھائی. ثم انصرف, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ترجمۃ الباب سے ربط تو یہ ہے کہ دو رکعت نماز ایک سلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور دو رکعت پر سلام پھیرا دیا. ضمناً یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض جماعت دو رکعت نفل اس طرح بلا اہتمام پڑھنے کی گنجائش ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آپ کی دعوت کرے تو ڈکارے لے کر کے نہ اٹھے, بلکہ ان کے گھر میں کم سے کم دعا کر دے, دو چار رکعت نماز برائے برکت پڑھ دے, دو تین جملے کچھ نصیحت کے ارشاد فرما دے، ایسا کچھ کرنا چاہیے. جب انہوں نے آپ کو ظاہری فائدہ پہنچایا تو آپ ان کو دینی فائدہ پہنچائیے. یہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا. جی
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے چار رکعت دو رکعت نماز پڑھی. یا معا کا مطلب با جماعت مت لینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جماعت کر کے دو رکعت پڑھی، یہ مطلب ہرگز مت لینا. مطلب یہ لیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے جتنی رکعت پڑھی اتنی رکعت میں نے بھی پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد پہنچ کر پڑھی، میں نے بھی مسجد پہنچ کر کے پڑھی. اس طرح معیت مراد لینا، نماز با جماعت مراد مت لینا. کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی. اب سمجھو اس کے مسئلے کو، دو رکعت کے مسئلے کو سمجھو. یہ دو رکعت کی روایت ہے اور مسلم میں، ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صراحتاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت چھوڑتے نہیں تھے. ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت ادا فرماتے تھے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت نماز ادا فرماتے تھے. خلاصہ یہ کہ کئی روایتوں کے اندر چار رکعت کا تذکرہ صراحتاً موجود ہے، اس لیے ظہر سے پہلے چار رکعت سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ دو رکعت کا تذکرہ بھی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ بھائی دو رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، تو دونوں کے درمیان کے اندر ایک تطبیق یہ دی جائے گی کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی اپنایا کہ گھر میں چار رکعت ظہر سے پہلے والی ادا فرما لی، جو سنن رواتب کے قبیل سے ہیں، اور حضور کا معمول تھا سنتوں کو گھروں میں پڑھنے کا، تو چار رکعت حضور نے گھر میں ادا فرما لی. مسجد تشریف لائے، ابھی اقامت میں وقت تھا تو مسجد آ کر کے دو رکعت نماز ادا فرما لی تحیت المسجد. تو ماں عائشہ نے چونکہ گھر والا معمول دیکھا، اسی لیے انہوں نے وہ چار والی روایت نقل فرمائی. اور جن حضرات نے مسجد میں عمل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے وہ دو رکعت تحیت المسجد دیکھی، اسی لیے انہوں نے دو رکعت والی روایت نقل کر دی. نمبر دو، دوسری تطبیق یہ بھی دی گئی ہے کہ اکمل سنت یہ ہے کہ آدمی ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھے، اور دو رکعت پڑھے گا تو بھی کام چل جائے گا. باقی اکمل سنت ہے چار رکعت پڑھنا، اور دو رکعت پڑھے گا اس سے بھی کام چل جائے گا. اور تیسری تدبیر یہ دی گئی ہے کہ وقت کی تنگی ہو، سفر درپیش ہو، ایسے وقت کے اوپر دو رکعت نماز پڑھ لو، اور اگر آپ کو اطمینان کا موقع ہے تو اس وقت کے اوپر چار رکعت نماز پڑھ لو۔ تو یہ دونوں طریقے سے جو ہے یہاں تطبیق دی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، دو رکعت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کے اندر وسعت ہے تو پوری چار رکعت پڑھنی چاہیے، اور اگر وسعت نہ ہو تو تنگی کے وقت پر دو رکعت نماز پڑھ لو، اتنا بھی کافی ہو جائے گا۔ چوتھی ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو چار اور دو کا اختلاف ہے، یہ اصل ایک دوسری چیز پر اس کا مدار ہے کہ دن رات کے اندر کتنی رکعت سنتیں آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ تو ایک حدیث شریف کے اندر 12 ہے، دوسری حدیث شریف میں 10 ہے کہ دن رات کے اندر 12 رکعت سنن رواتب پڑھو تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائیں گے۔ اور دوسری روایت میں 10 رکعت کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو اگر ظہر سے پہلے والی چار سمجھو گے تو 12 ہو جائے گی، ظہر سے پہلے 2 سمجھو گے تو 10 ہو جائے گی۔ اس طرح دونوں کا حساب اپنے اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک بیٹھ جائے گا۔ علامہ عینی اور علامہ کشمیری رحمہ اللہ دونوں کی رائے یہ ہیں کہ دونوں روایتیں معمول بہا ہے، چار والی روایت بھی معمول بہا، دو والی روایت بھی معمول بہا۔ اگر وقت میں تنگی ہو، جماعت فوت ہونے کا خطرہ ہو تو فٹ سے دو رکعت پڑھ لو اور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ منجائش ہے تو چار رکعت والی روایت کے اوپر عمل کرو۔ اور ایک اور بات اس میں یہ غور کرنی چاہیے کہ 10 والی روایت 12 کے ضمن میں آ ہی جائے گی، کیونکہ کم افراد اکثر افراد کے ضمن میں داخل ہوا کرتے ہیں۔ تو 10 والی روایت 12 کے ذیل میں داخل ہی ہے، لیکن 12 والی روایت 10 کے ذیل میں آئے گی نہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 12 رکعت ہی دن رات میں پڑھی جاوے، اور مزید بات یہ ہے کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ 10 پڑھو 12 پڑھو تو 12 کے اندر اجر اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 پڑھی، ظہر کے بعد 2 پڑھی، جمعہ کے بعد 2 پڑھی، مغرب کے بعد 2 پڑھی، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ بس یہ دن رات کی نفلیں، ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اس کی اس بات کے اندر یہ روایت امام نے یہاں ذکر کی۔ جی
قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إذا جاء أحدكم الإمام يخطبه قال قد خرج فليصلي ركعتين۔
عمر ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان یہ بات ارشاد فرمائی۔ دراصل خطبہ شروع ہوا، اتنے میں سلے کے گتفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضور نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے ایسے وقت میں جب امام خطبہ دے رہے ہو، او قد خرج، یا امام خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف چل پڑے ہو، فلیصلی رکعتینی، تو اس کو دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے. یہ بات ارشاد فرمائی. اب دیکھیے، دراصل تو یہ لائے ہیں فلیصلی رکعتینی، کہ جمعہ کی نماز تو دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور دن کے اندر ایک سلام سے دو رکعت پڑھنا افضل ہے، اس بات کو امام ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ خطبے کے دوران نفل پڑھنا کیسا ہے، تو حنفیہ تو منع کرتے ہیں کہ بھائی خطبے کے درمیان نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی. اب اگر غور سے دیکھو تو اس روایت میں راوی کو شک ہے، اس لیے قولی روایت کو جمعہ کے باب میں خود امام بخاری نے پیش نہیں کیا ہے، ورنہ اگر یہ اتنی جو ہے مضبوط ترین دلیل ہوتی تو ابواب الجمعہ میں اس روایت کو ضرور پیش کرتے، لیکن انہوں نے وہاں اس قولی روایت کو پیش نہیں کیا، چونکہ یہاں راوی کو شک ہو رہا ہے. اور دیکھیے، خطبے کے وقت کے اوپر جو دو رکعت نماز پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت غامضہ تھی، جو بہت سی روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے صاحب فقیر آدمی تھے، ان کو چندے کی ضرورت تھی، مفلوق الحال تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مجمع جمع ہوا موجود ہے، اب یہ کھڑے ہو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیں گے تو ان کی مفلوق الحالی سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور ان کے لیے چندے کی اپیل کرنا آسان ہو جائے گا، تو پھر لوگ چندہ بھی خوشی خوشی اور زیادہ دیں گے. اس حکمت غامضہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ بھائی پڑھ لو دو رکعت تاکہ سب دیکھ لے رہے، یہ پھر تمہارے لیے چندے کی اپیل آسان ہو جاوے. یہ جو ہے اس کے پیچھے ایک حکمت تھی، ورنہ احناف کے یہاں دوران خطبہ نفل نہیں ہے. صاحب نوریبا میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں. جی
وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قال فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأجد بلال عند الباب فقائما، فقلت يا بلال أصلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هذين الأسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. وقال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان بن مالك
غدا لك لك يا بھائی. یہ فتح مکہ کے متعلق روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، کعبۃ اللہ میں بھی آپ داخل ہوئے، پہلے تو چابی منگوائی تو انہوں نے دادا گیری کی، نہیں دی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھونچا لی ان کے ہاتھ سے، زبردستی لے لی، اور پھر حضور جو ہے کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے. تو آپ نے جو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے نماز ادا فرمائی، تو بیت اللہ کے تمام کونوں میں نماز پڑھی، دعا فرمائی آپ نے. اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے پر تھے، قیام گاہ کے اوپر تھے، اور ان کو کسی نے اطلاع دی، ارے تم ڈیرے پر بیٹھے ہو اور وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کھلوایا اور آپ اندر تشریف لے جا کے نماز ادا فرما رہے. تو یہ بھاگے بھاگے ڈیرے سے آئے کہ اچھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً یہاں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، تو حضرت بلال کو پوچھنے لگے، بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی، ذرا مجھے بتاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی، کعبۃ اللہ میں اس وقت 6 ستون تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز ادا فرمائی کہ 2 ستون بائیں جانب، 1 ستون دائیں جانب اور 3 ستون پیچھے کی طرف ہو جاوے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آیا گیا، اتیہ ابن عمر آیا گیا یعنی کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ آپ یہاں، فی منزل ہی، جب وہ اپنی قیام کی جگہ ڈیرے پر تھے کہ ارے عبداللہ ابن عمر تم یہاں ڈیرے میں ہو، وہاں تو حضور کا یہ معاملہ ہوا۔ فقیل لہو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو یوں کہا گیا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد دخل الکعبۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں فوراً پہنچ گیا، فاقبلت، متوجہ ہوا، فاجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج، اتنے میں تو حضور کعبہ سے باہر بھی آ گئے تھے اندر اعمال دعا سے فارغ ہو کر کے، واجد بلالا عند الباب قائما، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر کھڑے تھے، تو چونکہ انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے اسی لیے پوچھا۔ فقلت یا بلال، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو پوچھا، اے بلال، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی پڑھی۔ میں نے پوچھا کہاں؟ تو کہا ان دونوں ستونوں کے درمیان میں، تو داخل ہوتے وقت بائیں جانب والے 3 ستون اور 3 ستون پیچھے رہ گئے، اور 2 ستون کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی۔ ثم خرج، اب یہ ثم خرج حضرت بلال کا بھی کلام ہو سکتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی کلام ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فصلى ركعتين في وجه الكعبۃ، پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے حضور نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ بس یہ ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھنے والے یہ لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کعبہ کی طرف رک کر کے ادا فرمائی۔ تو یہ جو ہے 2 رکعت ایک سلام سے افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ فتح مکہ کی روایت امام علی مقام نے ذکر فرمائی۔ جی،
وقال ابو ہریرہ وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتین دوہا،
ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی 2 رکعت چاشت کی پڑھنے کی، اور چاشت دن میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں حضور نے 2 رکعت کی تاکید فرمائی کہ ایک سلام سے 2 رکعت پڑھ لو۔ 3 چیزوں کی تاکید فرمائی تھی، ایک تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے کا، چونکہ ان کا علمی مشغلہ تھا، اور ایام بیض کے روزے رکھنے کے متعلق، اور تیسری بات چاش کی نماز کے متعلق۔ جی،
وقال عبدان بن مالک ودع علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
رضی اللہ عنہم بعد ممتد النار وصففنا وراءه فرقع رکعتین،
لمبی روایت آگے آ رہی ہے پوری۔ حضرت عتبان بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، صبح سویرے میرے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دن چڑھنے کے بعد تشریف لائے یعنی چاشت کے وقت میں تشریف لائے اور ہم نے حضور کے پیچھے صف لگا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا فرمائی. چونکہ وقت چاشت کا تھا اس لیے اس کو چاشت کی نماز سے لوگوں نے تعبیر کر دیا. بس امام علی مقام تو یہ روایت اس لیے لائے کہ دو رکعت ایک سلام سے پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں افضلیت کو. جی
باب الحدیث بعد رکعت الفجر.
سابقہ کے اندر ولم یستجع کا لفظ تھا اور وہ یہاں نہیں ہے. اتنے فرق پر امام نے یہ نیا باب قائم کیا ہے. ذرا سا بھی چانس ملے تو یہ نیا باب قائم فرما کر نیا فائدہ ظاہر کر دیتے ہیں. پیچھے یہ بات گزر چکی تفصیل کے ساتھ. چلو صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین سے مراد سنت موقعدہ. چلو قلت لسفیان یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کے متعلق علی ابن المدینی فرماتے ہیں. قلت کے فائل ہیں امام علی ابن المدینی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان سے کہا یعنی میرے استاد سے. یہ ہے قلت کے فائل علی ابن المدینی. یہ یاد رکھنا کہ میں نے کہا حضرت بعض لوگ اپنی روایت کے اندر یعنی مالک ابن انس کی روایت میں ہی آیا ہے رکعت الفجری. تو میرے استاد حضرت سفیان ابن عیینہ نے فرمایا ہوا ذاکا. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ یصلی رکعتین لو یا کہ رکعت الفجر لو. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی یہ فجر کی سنت موقعدہ کے متعلق ہے. بس یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فجر کی دو رکعت سنت موقعدہ پڑھنے کے بعد بات کرنا ہو تو بات کر سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے گھر جے کے سونا کوئی ضروری نہیں. چلو فجر کی دو رکعت سنت موقعدہ. تعاہد کا ایک معنی آتا ہے خصوصی دیکھ بھال کہ فجر کی ان دو رکعت سنت موقعدہ کی خصوصی دیکھ بھال. دوسرا ترجمہ حفاظت پابندی کہ فجر کی دو رکعت سنت موقعدہ کی حفاظت اور پابندی. اور جو اس کو نفل کا عنوان دیتے ہیں کہ فجر کی یہ دو رکعت سنت بڑی تاکید والی ہے اس کی خوب دیکھ بھال ہو اس کی پابندی ہو اس کو نہ چھوڑا جائے اگرچہ یہ نفل میں ہے اگرچہ یہ نفل کی قسموں میں سے ہے. جو حضرات اس کو واجب کہتے ان کے اوپر امام رد کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فجر کی سنت موقعدہ کو واجب کہا ہے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے امام علی مقام ان کا رد کر رہے ہیں. دیکھیے ایک اصولی بات ذہن میں رکھو کسی کام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی تو یہ مواظبت فرمانا دلیل وجوب نہیں ہے. پابندی سے کسی کام کا کرنا دلیل وجوب نہیں ہے. وجوب کے لیے دوسرے قرائن کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور وہاں وہ یہاں وہ قرائن پائے نہیں جاتے. اس لیے سنت موقعدہ کو ہم واجب کے درجے میں نہیں پہنچائیں گے فجر کی دو رکعت سنت کو. جی کتنا اچھا نام ہے امام کے استاد کا بیان. جی بیان صاحب بیان فرمائیں گے. جی
عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی چیز پر اتنے زیادہ پابندی سے پڑھنے والے نہیں تھے جتنی فجر کی دو رکعت کی پابندی فرماتے تھے. اسی لیے تو حنفیہ نے مسلک قائم کیا کہ قاعدہ اخیرہ میں بھی امام کو پا لینے کا امکان ہو تو ابھی یہ دو رکعت پڑھ ڈالو, قاعدہ اخیرہ میں فرض میں امام مل جائے گا, کافی ہے اتنا تو یہ سنت پڑھ ڈالو. جی فجر کی دو رکعت میں کیا پڑھا جائے اس کے متعلق یہ باب قائم فرمایا. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ثلاث عشره ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 13 رکعت گنتی کی ترتیب پیچھے گزر گئی. پھر جب فجر کی اذان سنتے تو 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھتے, سنت موقعدہ بالکل ہلکی پھلکی پڑھتے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے, اور یہ روایتوں میں اس کی صراحت ہے. ہلکی نماز ہلکی کی رات. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہ مسلک قائم کیا کہ کوئی آدمی فجر کی سنت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے تو بھی کافی ہے, کوئی صورت نہیں ملائے گا تو بھی نماز ادا ہو جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافل کا نظام بڑا عمدہ اور بڑا عجیب ہے, بڑا پیارا نظام ہے. آپ نے پڑھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تیار ہوتے تھے تو پہلے 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھتے تھے جب تہجد پڑھنا ہو تب. کیوں 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھتے تھے؟ تاکہ نیند کا اثر اس 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز کے ذریعے اڑ جائے. تو رات میں سوئے ہیں اب اٹھے ہیں تو خمار ہوگا, تو 2 رکعت ہلکی پھلکی پہلے پڑھ لی تو وہ جو خمار ہے نیند کا اثر وہ زائل ہو جاوے. اس کے بعد پوری مستعدی سے تہجد نشاط میں چستی میں پڑھنا آسان ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد سے پہلے 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھی. یہی معاملہ کہ بھئی آپ تہجد پڑھ پڑھ کے تھک گئے, اب فجر کی فرض پڑھنی ہے اور فجر کی فرض میں امام صاحب مسنون مقدار میں قرات کریں گے, فجر لمبی ہو جائے گی, اس لیے 2 رکعت سنتیں ہلکی پھلکی پڑھ لو تاکہ وہ شیطانی اثرات اڑ جاوے, نیند کے اثرات اڑ جاوے, کسلان اور سستی پنا اڑ جاوے اور فجر کی فرض پورے نشاط اور چستی کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جاوے. تو یہ بڑا حکیمانہ طرز ہے کہ تہجد کے نشاط کے لیے تہجد سے پہلے 2 ہلکی پھلکی اور فجر کے نشاط کے لیے 2 رکعت سنت موقعدہ ہلکی پھلکی, تاکہ آگے پھر نشاط کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے. جی اور یہ سب امت کی آسانی کے لیے ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح شیطانی اثر، سستی کا اثر، نیند کا خمار اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تو امت کے فائدے کے لیے سب ترتیب حضور نے بتلائی ہے. چلو.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي
صلى الله عليه وسلم
قال وحدثنا حمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرابي من قرآني.
یہ روایت جو آئی یہ امرہ فوفی جان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتی ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، فجر سے پہلے والی دو رکعت سنت موقعدہ کو. خود ماں عائشہ فرماتی ہے کہ یہاں تک کہ میں یوں کہتی تھی کہ حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، اتنی ہلکی پھلکی حضور پڑھتے تھے. کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے سنت موقعدہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، ارے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. اسی سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ فجر کی سنت میں کافی ہو جائے گی، ساتھ میں سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے اس کی حضرات شرا نے بہت عمدہ توجیہ کی ہے. کیا توجیہ کی؟ کہ یہ جو ماں عائشہ فرما رہی ہے یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح، یہ تہجد کے تقابل میں کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی حضور نے تہجد پڑھی ہے اور حضور کی تہجد کا نظارہ ماں عائشہ نے دیکھا ہے کہ کیسی اطمینان کے ساتھ، کیسے سکون کے ساتھ، کیسی لمبی، کتنی پیاری حضور نے جو ہے تہجد کی نماز ادا کی. تو طویل ترین تہجد کے مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فجر کی سنتیں بہت مختصر معلوم ہوئی. تو یہ تقابل کے اندر ہے. جیسے کہ آپ کسی کی یہاں دعوت میں پہلی مرتبہ تشریف لے گئے تو انہوں نے 11 قسم کے سالن، 22 قسم کے جو ہے پھل فروٹ، 41 قسم کے جو ہے پلاؤ رکھے، 8 قسم کی روٹی رکھی، 6 قسم کا مشروب رکھا اور آپ نے بھی گلے سے باہر تک کھانا کھایا. پھر دوسری مرتبہ آپ دعوت میں تشریف لے گئے تو آم لیٹنے پاؤں تو آپ کیا کہو گے اس دن؟ کچھ دعوت میں کچھ سوال ہی نہیں رہا، آم لیٹنے پاؤں اس میں گیا. اب بیچارہ غریب جو گالاری پر پاؤں آملیٹ کھاتا ہے اس کے لیے تو ایک وقت کی غذا ہے پاؤں آملیٹ. لیکن آپ ان کی پہلی مرتبہ کی دعوت سے تقابل کر کے کہو کہ آج تو خالی پاؤں آملیٹ، اور کئی مرتبہ ایسا موقع آئے گا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ بھی گھر میں پاؤں آملیٹ پر ہی گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ تقابل میں آدمی اس طرح کی بات کہتا ہے. تو یہ تقابل ہے طویل ترین تہجد کے ساتھ. جی اس لیے جو ہے تعجب کا اظہار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اظہار تعجب اس کی بنیاد کے اوپر ہے. جی فرض نماز کے بعد نفل کے متعلق یہ باب ہے. سنت موقعدہ کے متعلق ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھو کہ جس قدر ہو سکے اس کا اہتمام کرنا ہی چاہیے. سنت موقعدہ کا. اگر کبھی کبھار سنت موقعدہ نہیں پڑی تو مضائقہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عادی بن جاوے سنت موقعدہ کے چھوڑنے کا تو وہ گنہگار ہوگا, شفاعت سے محروم ہوگا. من ترک سنتی لم ینل شفاعتی, جو عادی بن جائے سنت کے ترک کا وہ شفاعت سے محروم رہے گا. اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو سنتیں رکھی گئی یہ فرض کی تکمیل ہے کہ فرض کے اندر جو نقص اور کمی رہ جاتی ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ سنتیں رکھی گئی ہے. جیسے کہ عصر کے بعد کھانا کھا کر کے کوئی آدمی کسی لاری پر بیٹھ کے چائے بسکٹ لگا رہا تھا تو دوسرے طالب علم نے پوچھا, مطبخ میں کھایا نہیں کیا کہ چائے بسکٹ؟ تکمیل کر رہا ہوں, وہاں تو پانچ سات روٹی سے کچھ پیٹ بھرا تھا, اب تکمیل کر رہا ہوں چائے بسکٹ کے ذریعے سے. تو اصل جو فرض ہے اس کی تکمیل کے لیے یہ سنتیں رکھی گئی ہے. بلکہ لوگ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ عمارت ہے, عمارت کے اندر یہ رنگ روغان ہے, کلر جب کمزور ہوتا ہے تو فوراً اس کلر کو دوبارہ کروانے کا فکر کیا جاتا ہے, اس لیے کہ کلر نکلنے لگا اور آپ نے فکر نہیں کیا تو ایک وقت آئے گا کہ پلاسٹر نکلنے لگے گا, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ نے توجہ نہیں دی تو پھر اینٹیں نکلنا شروع ہو جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ دیوار گر پڑے گی. اس لیے جیسے ہی کلر کمزور ہوئے فوراً پینٹ کلر دوبارہ کروانے کی فکر کی جاتی ہے. یہی حال ہے اعمال کے اندر بھی کہ آدمی جب سنن مستحبات کے چھوڑنے کا عادی بنتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ واجبات کا تارک بننے لگتا ہے, واجبات کو چھوڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے فرائض کا تارک بنتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ ایمان سے نکل جاوے. اسی لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ آج نماز چھوڑی, کل ایمان چھوڑا اور نعوذ باللہ دین سے نکل کے کافر بن گیا. تو یہ جس طرح ظاہری دنیا کے اندر ایک ترتیب ہے اس طرح یہ روحانی اور دینی نظام کے اندر بھی ایک ترتیب ہے. اس لیے نوافل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. ایک خاص بات ان سنن قبلیہ اور بعدیہ میں یہ بھی ہے کہ آدمی دنیاوی مشاغل میں رہتا ہے, کاروبار میں, کھیتی میں, اب آ کے سیدھا فرض نماز پڑھنے لگ جاوے تو دھیان کاروبار میں تھا وہی دھیان جو ہے نماز میں بھی آ گیا. پھر کہتا ہے کہ خشوع نہیں, نماز میں دل نہیں لگتا. تو یہ سنن اس لیے رکھی گئی کہ جو سرکاری نماز پڑھنی ہے فرض, وہ پورے خشوع کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ آدمی ادا کر سکے. اس لیے پہلے سنن رکھی گئی کہ بھائی آؤ سنن پڑھو, دنیا سے اپنا دل ہٹاؤ, اللہ کی طرف دل لگانے کی کوشش کرو, پھر پورا دل جب لگ جائے تب اہتمام کے ساتھ فریضہ یعنی سرکاری نماز ادا کرو. تو یہ خشوع اور دل لگانے کا بھی بہترین طریقہ ہے. اب یہ سنن دو طرح کی ہے, ایک وہ ہے جس کو ہم سنن رواتب کہتے ہیں اور اسی کا ایک قریب قریب نام سنت موقعدہ بھی ہے. رواتب रातिब की जमा, इसके माने आते हैं जम जाने के। और इसको सुनने रवातिब इसीलिए कहते हैं कि जम करके पाबंदी से पढ़ोगे तो उसके ऊपर जो फजाइल है वो तुम्हें हासिल होंगे। कभी कभार पढ़ने से वो बरकत नहीं हासिल हुआ करते, बल्कि जम कर पाबंदी से पढ़ोगे तो उसके अनवार बरकत अजर सवाब से तुम मालामाल होंगे। और ये जम कर पढ़ने की चीज है कि इन सुनन को आदमी जम करके पाबंदी के साथ एहतमाम के साथ अदा करे। अब कितनी है ये सुनन मौकेदा या एक रवातिब, इस मसले में भी अइम्मा में इख्तिलाफ है। नंबर एक, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुनन मौकेदा की कोई तहदीद नहीं है, कोई तहदीद नहीं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। ये कौल मिन वजहिन अच्छा है कि भाई अगर तहदीद कर दी जाएगी तो लोग बस इतनी ही पढ़ेंगे जितनी तहदीद है। एक मिजाज है लोगों का कि जब किसी चीज की तहदीद कर दी जाती है तो लोग उसी का एहतमाम करते हैं जितनी मकदार की तहदीद की गई हो। लेकिन ये खवास के एतबार से तो बहुत अच्छा कॉल है कि भाई जो अल्लाह के आप जैसे खवास मुकर्रब बंदे हैं उनको तो यही कहा जाएगा कि भाई सुनन की कोई तहदीद नहीं, जितना हो सके इतना ज्यादा पढ़ो, चंद रकातों के ऊपर तहदीद करके अदा करके मत बैठ जाओ, बल्कि खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो। तो ये खवास और अल्लाह के मुकर्रब बंदों के एतबार से तो इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का ये कौल बहुत अच्छा है। लेकिन दो वजह से ये महल्ले नजर है। एक तो यह है कि अवाम के एतबार से कि अगर आप तहदीद नहीं करोगे सुनन की तो लोग भी क्या करेंगे, दो पढ़ी तो भी कहेंगे ना सुन्नत पढ़ी है मैंने, चार पढ़ी कुछ हो भाई सुन्नत पढ़ी पढ़ी है चार रकात मैंने, अखे दिन में दो पढ़ी सबको कहता फिरेगा दो पढ़ी है मैंने चार पढ़ी है मैंने कहता फिरेगा। तो अवाम के एतबार से इस कॉल को लेने के अंदर जरर है, क्योंकि लोग जब तहदीद नहीं होगी तो दो पढ़ के भी जतलाएंगे चार पढ़ के भी जतलाएंगे कि हमने तो यूं पढ़ी है ऐसा ऐसा। इसीलिए अवाम जो नवाफिल कम ही पढ़ते हैं उनके एतबार से ये कॉल महल्ले नजर है। दूसरी बात ये है कि जब नस के अंदर ताईन और तहदीद मनकूल है तो फिर नस के मुकाबले के अंदर कयास करके ये कौल इख्तियार करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब सरीह नुसूस के अंदर तफसीलात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुला नमाज से पहले इतनी पढ़ी फुला नमाज के बाद इतनी पढ़ी, जब इस कदर ताईन और तहदीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है तो उसके मुकाबले के अंदर कयास इख्तियार न करना चाहिए था। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि सुनने मौकेदा की कोई तहदीद नहीं है तो ये कौल खवास के एतबार से बड़ा बढ़िया कौल है। इमाम शाफ़ई इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक दिन रात के अंदर 10 रकात सुन्नत मौकेदा पढ़ना है 10 रकात, और अहनाफ के नजदीक 12 रकात है। और जैसा कि अभी बतला दिया ये 10 और 12 का इख्तिलाफ ये जोहर से पहले वाली 2 और 4 की वजह से वजूद में आया है कि जोहर से पहले 4 के 2 उसकी जिम्न में ये इख्तिलाफ उठा है। बाबु ततव इबादल मकतूबती, एक हिकमत की बात समझो, शरीयत मुतहरा ने ये जो नवाफिल रखी है اس میں بھی بڑی گہری حکمتیں ہیں. فجر کو لے لو. فجر میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی رات بھر جم کے سویا ہوتا ہے، اس لیے سستی تھوڑی کم ہوتی ہے، معمولی سی سستی ہوتی ہے. اس لیے معمولی سی سستی اڑانے کے لیے فجر سے پہلے دو ہی رکعت سنت رکھی. چونکہ رات بھر سویا ہے، سستی معمولی ہی ہوگی، اس لیے دو رکعت نماز پڑھی تاکہ جو ہے یہ سستی اڑ جاوے اور آدمی نشاط کے ساتھ فجر کا فرضہ ادا کرے. ظہر میں قیلولہ کر کے آئے گا، ظہر کی نماز ادا کرنے کے واسطے، اور قیلولہ کے اندر لمبی نیند نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی نیند ہوتی ہے، کچی نیند ہوا کرتی ہے. اور جب کچی اور قلیل نیند ملتی ہے تو آدمی کو سستی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. اس لیے ظہر سے پہلے شریعت مطہرہ نے چار رکعت سنت رکھی تاکہ جو گہری سستی ہے اس کو اڑانے کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہو، اور اس کے بعد اطمینان سے آدمی ظہر کا فریضہ ادا کرے. اگرچہ ہمارا قیلولہ تو لیلولہ ہے، وہ ہوگا جن کا قیلولہ ہوئے، ہمارا تو لیلولہ ہے، لمبا ماشاءاللہ اہل مدرسوں کا ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ، سوا گھنٹہ، گرمیوں میں تو ماشاءاللہ خوب، سردیوں میں بھی گھنٹے سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں لیلولہ ہے. اور بعض عوام جو ہے نا، آپ سننا دھیان سے، وہ کیا بولتے، قیلولہ. تجربہ کرنا، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ذبیح اللہ ہے، اس طرح وہ بولتے ہیں. بہت سننے کو ملے گا عوام کے اندر آپ کو ایسے ایسے تلفظات. اس کے بعد جو ہے فجر اور عصر کے بعد شریعت نے جو ہے کوئی نفل نہیں رکھی، فجر کے بعد بھی نہیں، عصر کے بعد بھی نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں. اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد مکروہ وقت ہے، اس لیے اگر کسی کی فرض میں تاخیر ہو گئی اور فرض اس نے تاخیر سے پڑھی، تو اگر بالفرض فجر اور عصر میں فرض کے بعد نفلیں ہوتی تو مکروہ وقت کے اندر ادا کرنا لازم آتا. اس لیے شریعت مطہرہ نے فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل لوگوں کے لیے نہیں رکھی. اسی طرح عصر کے بعد مشاغل کی بھی کثرت ہے، اسی اعتبار سے اس کو صلاۃ وسطی بھی کہا گیا. کام کاج سے فراغت، گروپ سے پہلے لوگ فارغ ہو جانا چاہتے ہیں تو یہ مشغولیت کا بھی وقت ہے، اس کا بھی شریعت مطہرہ نے لحاظ کیا، اس لیے اس وقت پر کوئی نفل نہیں رکھی، کوئی سنت نہیں رکھی گئی. جی.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي
صلى الله عليه وسلم
وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعه فاما المغرب والعشاء ففي بيته.
دیکھیے، ایک اصول سمجھ کر کے روایت کا ترجمہ دیکھو تو آسان ہے. کسی عدد کے تذکرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کا عدد نفی ہو رہا ہے، کسی عدد کو بیان کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کا عدد منتفی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنے کی کہ کسی چیز کا تذکرہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کیا چیز کی نفی ہو رہی ہے. اب دیکھو ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی تو دو رکعت کے تذکرے سے چار کی نفی نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گھر میں چار پڑھ کے آئے مسجد آ کر دو رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی، اور ظہر کے بعد دو رکعت پڑھی، مغرب کے بعد دو رکعت پڑھی، عشاء کے بعد دو رکعت پڑھی. اب کیا یوں کہو گے کہ پھر فجر تک کچھ پڑھنے کا ہی نہیں؟ وتر کی بھی نفی ہو جائے گی، پھر تو تہجد کی بھی نفی ہو جائے گی. پھر تو معلوم ہے کہ دو کا تذکرہ ہو، اوروں کا تذکرہ نہیں ہوا. اور جمعہ کے بعد بھی دو رکعت پڑھی تو جمعہ کے بعد چار بھی ثابت ہے روایتوں سے. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے بعد والی نوافل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف لے جا کر پڑھی، اس لیے اس کی تفصیلات کا علم مجھے نہیں ہے کہ وہ کتنی پڑھی، کیا پڑھی، کس قدر پڑھی، کتنی رکعت پڑھی، اس کی تفصیلات میرے علم میں نہیں ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کہنا چاہتے ہیں. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ مستنبط کی گئی ہے کہ رات کی نوافل گھروں ہی کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ایسے تو ہر نفل گھر میں پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن رات کی نفل خصوصیت کے ساتھ گھر کے اندر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور دن کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ مشغولیتوں کے اندر ہوتے ہیں، کھانے کا تقاضا، دوسرے تقاضے. اب اگر آپ نے مسجد میں نفلیں نہیں پڑھی تو خطرے قویہ یہ لاحق ہے کہ گھر جانے کے بعد ایسی الجھنوں میں پڑ گئے کہ سنت سیرے سے فوت ہو جائے گی، سنت ہی ترک ہو جائے گی. اس لیے دن کے اندر تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں سنتیں پڑھ لو. ہاں اگر کوئی آپ جیسا جس کو اپنے نفس پر یقین اور اعتماد ہو کہ گھر میں ایک کیا اگر چار بیوی بھی ہونے میری تو ابھی سنت نہیں چھوڑوں گا، ایسے آدمی کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ گھر جا کر کے جو ہے پورا یقین رکھتا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے گھر جا کر کے. دوسری بات یہ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام حالات کے اندر نوافل گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے. اور بعض روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد دو رکعت نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے، اور اس میں اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ پورا مجمع چلا گیا ہوتا تھا، سارے نمازی اپنے اپنے کام کے لیے گھر کی طرف نکل گئے ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی دو رکعت نماز اتنی طویل مسجد کے اندر ادا فرماتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی حضور نے مسجد میں بھی ادا فرمائی ہے اور معمول گھر کے اندر بھی ادا فرمانے کا تھا. تو بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ بھئی دن کے سنن اور نوافل مسجد کے اندر پڑھ لو، چونکہ مشغولیتوں میں مسجد سے باہر نکل گئے تو فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، اور رات کی گھر جا کر کے پڑھو. اور بعض حضرات کہتے کہ رات اور دن دونوں میں گھر میں نوافل پڑھنا افضل ہے جبکہ یقین ہو کہ وہ گھر پر پڑھ سکے گا. البتہ گھر کے اندر پڑھنے کے دوسرے بھی بہت سارے فوائد آدمی کو حاصل ہوتے ہیں. مثلا یہ کہ اہل خانہ کو بھی تعلیم اور ترغیب ہوگی کہ وہ بھی نماز پڑھے، ورنہ مرد مسجد میں پڑھتا رہے نہ وہ پڑھے رہے گھر میں پڑھے نہیں. تو گھر میں پڑھے گا تو گھر والوں کو بھی اس کے عمل سے ترغیب بھی ہوگی اور تعلیم بھی ہوگی. اور دوسرا ہے کہ گھر میں پڑے گا تو گھر میں برکت آئے گی، گھر کے اندر جو ہے برکت نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص زیادہ ہے گھر میں نماز پڑھنے میں. مسجد کے اندر تو ریا کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اور گھر میں پڑھے گا تو اخلاص بھی ہوگا نماز کے اندر. جی صلی اللہ علیہ وسلم
وكان سعد لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تبعه كثير بن فرقد وايوب عن نافع، فقال ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن نافع بعد العشاء في اهله.
دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرما رہے ہیں، مجھ سے میری بہن حضرت حفصہ نے بیان فرمایا. یہ ایک بیان کا انداز ہے کہ ایک والہانہ طریقہ بیان ہے کہ مجھے میری بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق طلوع ہونے کے بعد دو رکعت ہلکی پڑھتے تھے، یعنی سنت موقع دا، اور وہ ایسی گھڑی ہوتی تھی کہ جس میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہوتا تھا. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا کرنے کا کام ہے کہ انسان کے 24 گھنٹے کے اوقات میں کچھ اوقات ایسے ہو کہ مخلوق سے بالکل منقطع، اور وہ وقت پورا خالق کی طرف انابت کا ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں کوئی بھی نبی لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ راویہ خود کہتی ہے کہ میں خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی نہیں تھی، حالانکہ بیوی کا معاملہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علامہ عینی خود اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ کچھ اوقات انسان کے 24 گھنٹے میں ایسے ہونے چاہیے کہ اس وقت بیوی کیا، اولاد کیا، ضروری مشاغل کیا، ضروری تقاضے کیا، کوئی چیز نہیں، وقت صرف خالق کا، اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی طرف لو لگانے کا وہ وقت ہونا چاہیے. ہر ایک کو یہ طے رکھنا چاہیے ایسے اوقات، موبائل بھی سائلنٹ ہو اور کوئی اور الجھن دماغ پر سوار نہ ہو، پورے طور پر اللہ کی طرف انابت ہو. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ علیہ اس کے متعلق یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خلوت میں خالق سے لوں گا نہیں، وہاں تک جلوت میں مخلوق کو دوں گا کیا. اسی لیے ایسے اوقات ہونے چاہیے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدہ یوں فرماتے تھے کہ ایک کنواں، پہلے پاتاڑ کنویں ہوتے تھے، یعنی بہت گہرائی میں 300, 500, 700 فٹ، ہمارے یہاں تو 70-60 فٹ پر پانی نکلتا ہے، 700-800 فٹ پھر بھی جاتے تھے، اس کو پاتاڑ کنویں کہتے تھے. وہ قحط کے زمانے میں بھی خشک نہیں ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ بھائی اس طرح کے کنویں پر بھی مسلسل اگر سب برسیبل پمپ موٹر پانی کی چلائی جائے تو مسلسل چلانے کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ گدلا پانی نکلنے لگے گا. تو اس کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ موٹر کا سوئچ آف کر دو، پانی نکالنا بند کر دو، تھوڑی دیر جو ہے ایسے موٹر بند رکھو، گھنٹہ ایک گھنٹہ، اس کے بعد پانی شروع کرو، تو پھر پانی صاف ستھرا آنا شروع ہو جائے گا. کیوں اتنی دیر اندر جو چشمے ہیں اس سے پانی کو کنویں کے اندر جمع ہونے کا موقع ملتا ہے. اب ایک آدمی رات دن مسلسل بس افادہ ہی افادے کا کام جاری رکھے، سبق، وعظ، نصیحت، تقریر، مسائل سکھانا، بس اشاعت، تبلیغ، تعلیم، یہی سلسلہ جاری رکھے، حضرت فرماتے ہیں پھر یہی ہوگا اس کو کہ جس طرح نتھرا پانی مسلسل موٹر چلنے سے ختم ہو کر گدلا پانی آنے لگتا ہے، اس طرح یہاں بھی پھر وہی حال ہوگا. ایسے آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ وقت یہ سارے کام کاج روک کر کے خالق کی طرف لو لگائے، وتبتل الیہ تبتیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع ہو جائے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے، تو اس کے دل کے اندر پھر اللہ تعالیٰ علوم، معانی اور معارف کا الہام اور القاء فرماتے ہیں، اور پھر انسان کے لیے یہ سارے کام کاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس اکابر کی سند کو اور جن کی طرف نسبت کو ہم دنیا اور آخرت میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان تمام اکابر کی سوان حیات میں یہی بات ملتی ہے کہ وہ ایک طرف محدث زمان تھے، حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ ابن حجر اور امام بخاری ہیں، تفسیر پڑھاتے تھے لگتا تھا کہ ابن جریر طبری ہے، اپنے زمانے کے قرطبی ہے، لیکن رات کی ان کی خلوتیں اور رات میں تہجد اور ذکر کا اہتمام، اللہ کے سامنے انابت، تب یاد آتا تھا کہ وباللیل روحبان وبالنہار فرسان. یہ جو ہے ہمارے اکابر کا طرز رہا ہے، یہی چیز ہمیں بھی کرنی ہے، آپ سب کو اس کا اہتمام کرنا ہے. جو پڑھنے کے بعد پڑھانے بیٹھو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مطالعہ اور پڑھانا اور شروعات اور حواشی اور تعلیق اور تخریج، درس، تعلیم، تعلم، اسی میں رات دن لگے رہو، نہیں. کچھ وقت ذکر، تسبیحات، دعا، معمولات کی پابندی، تلاوت، وظائف، انابت اللہ، مراقبہ، یہ سب چیزیں بھی لازمی ہیں، تو ہی ان کاموں کے اندر جان پڑے گی، ورنہ یہ کام کھوکھلے ہو جائیں گے، بے جان ہو جائیں گے، بے روح ہو جائیں گے. یہ ہے اس روایت میں، لا ادخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا. گلستان کے مقدمے میں اس سلسلے میں روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس پر کلام ہے لیکن وہ دیکھ لینا ایک نظر، اور آگے جو مطابعت یا امام علی مقام لائے، یہ کیا لائے؟ بادل عشائی فی اہل اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھتے تھے وہ اپنے اہل میں، بعض روایت میں فی بیتی ہی، اپنے گھر میں جا کر کے وہ دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے.